السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سورۃ توبہ آیت نمبر 73. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم ارینا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارینا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ. آمین یا رب العالمین. یا ایہا النبی جاہد الکفار والمنافقین والمنافقین واغلظ علیہم وماواہم جہنم وبئس المصیر. یحلفون باللہ ما قالوا قالوا کلمۃ الکفر وکفروا بعد اسلامہم وہموا بما لم ینالوا وما نقموا الا ان اغناهم الله ورسوله من فضله فان يتوبوا يكن خيرا لهم ان يتولوا يعذبهم الله عذابا اليما في الدنيا والاخره وما لهم في الارض من ولي ولا نصير. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کافروں اور منافقوں کا پوری قوت سے مقابلہ کرو اور ان کے ساتھ سختی سے پیش آؤ. ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے جو بہت بری بازگشت ہے. وہ اللہ کی قسم کھا کھا کر کہتے ہیں کہ انہوں نے یہ بات نہیں کہی، حالانکہ انہوں نے کفر کا کلمہ کہا تھا اور اسلام لانے کے بعد کافر ہوئے ہیں. نیز انہوں نے ایسی بات کا ارادہ کر رکھا تھا جسے وہ نہ کر سکے، اور انہیں کیا چیز بری لگی تھی الا یہ کہ اللہ اور اس کے رسول نے اپنی مہربانی سے انہیں غنی کر دیا ہے. اگر یہ توبہ کر لیں تو ان کے حق میں بہتر ہے، اور اگر یہ اعراض کریں تو اللہ انہیں دنیا میں بھی دردناک عذاب دے گا اور آخرت میں بھی، اور ان کے لیے روئے زمین پر کوئی حامی اور مددگار نہ ہوگا. اب یہاں پر دراصل یا ایہا النبی جاہد الکفار والمنافقین کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جہاد کرو یا مقابلہ کرو کافروں سے بھی اور منافقوں سے بھی، اور پوری قوت سے مقابلہ کرو. وغلظ علیہم، اور اس کے معنی ہوتے ہیں غلظتن، کہتے ہیں سختی کو کسی چیز کو، یعنی یہ رافت کی نرمی اور شفقت کی ضد ہے. تو اس اعتبار سے غلظت کے معنی ہوتے ہیں سختی اور قوت سے دشمن کے خلاف قدم اٹھانا. اور محض زبان کی سختی نہیں ہے یہاں پر مراد، بلکہ ہم سب جانتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو بہت زیادہ نرم مزاج اور بہت بہترین گفتگو کرنے والے تھے، اور یہ آپ کے اخلاق کریمانہ کے خلاف تھا، اور نہ ہی اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا حکم دے سکتا ہے. کیونکہ بعض لوگ اس سے غلط مطلب لیتے ہیں کہ کفار کو اور منافقین کو آپ کچھ بھی کہہ سکتے ہیں، تو زبان سے نہیں ہے بلکہ یہ کچھ اور معنوں میں استعمال کیا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو یہ کہا گیا کہ آپ ان کے ساتھ سختی کیجئے، مطلب اب ان کے ساتھ نرمی نہیں کریں گے، ان کو اب مسلمانوں کی طرف سے جو بھی سپورٹ مل رہا تھا وہ نہیں ملے گا. تو جیسے کہ ہم جانتے ہیں کہ یہ جو بات کی گئی ہے جہاد کرنے کی، اس کے بارے میں یہ تو ہم سب جانتے ہیں کہ جہاد کافروں سے تو کیا جائے گا، یعنی جب اگر اسلامی حکومت ہو اور اسلامی حکومت ان کو اپنا باج گزار بنائے، ان کو دین کی دعوت دے، دین کی دعوت اگر وہ نہ مانے تو پھر وہ ٹیکس دینے کے لیے تیار رہیں. تو ویسے تو دونوں میں کوئی جنگ نہیں ہوگی اگر وہ اس طرح سے ٹیکس دے کر رہتے ہیں، اور اگر نہیں تو پھر جہاد کرنا ہوگا. تو یہاں پر سختی سے حکم دیا جا رہا ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ غزوہ تبوک کے دوران کی آیتیں ہیں. ہم سب جانتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سفیر کو ان لوگوں نے کھلم کھلا قتل کر دیا تھا، جو کہ سراسر ایک طرح سے خلاف ورزی تھی جو انٹرنیشنل لاز ہوا کرتے تھے اس زمانے میں بھی اور آج بھی ہیں. تو سفیر کو قتل کر کے دراصل انہوں نے کھلے عام جنگ کی دعوت دی. اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ لشکر کو تیار کیا اور غزوہ تبوک کے لیے آپ نکلے. تو اسی کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے کہ اگر سامنے والا آپ سے دشمنی پر آمادہ ہے تو اس صورت میں تو آپ کو جنگ کرنا ہی پڑے گی. تو اسی لیے جنگ کا یہاں حکم دیا گیا. اور پھر منافقین کے بارے میں تھوڑا سا رائے میں اختلاف پایا جاتا ہے. کچھ کے نزدیک یہ ہے کہ منافقین سے تلوار سے جہاد نہیں کیا جائے گا، اور کچھ کہتے ہیں کہ نہیں، ان سے بھی تلوار سے جہاد کرنا پڑے گا. اور یہ اس لیے ہے کہ ایک رائے تو یہ ہے کہ اگر منافقین کا نفاق اور ان کی سازشیں بے نقاب ہو جائیں تو ان سے بھی اسی طرح سے جہاد کیا جائے جس طرح سے کافروں سے کیا جاتا ہے. لیکن دوسری رائے یہ ہے کہ منافقین سے جہاد یہ ہے کہ انہیں زبان سے نصیحت کی جائے، یا وہ اخلاقی جرم کا کوئی ارتکاب کریں تو ان پر حدود نافذ کی جائیں۔ اور ایک تیسری رائے بھی ملتی ہے جس میں جہاد کا حکم کفار سے متعلق ہے اور سختی کرنے کا تعلق منافقین سے ہے۔ ابن کثیر اس بارے میں کہتے ہیں کہ یہ رائے میں اختلاف دراصل کوئی تضاد نہیں ہے، بلکہ یہاں پر حالات اور جو واقعات سامنے آئیں گے اس کے مطابق کسی بھی رائے پر عمل کرنا درست ہو سکتا ہے۔ تو بہرحال جیسے کہ ہم جانتے ہیں کہ منافقوں سے ابھی تک سختی کیوں نہیں کی گئی تھی، اور غزوہ تبوک کے موقع پر یا اس کے بعد کیوں سختی کی گئی؟ کیونکہ غزوہ تبوک 9 ہجری میں پیش آیا، یہ سب آپ جانتے ہوں گے، اور اب تک 9 سال گزر چکے تھے اللہ کے رسول کو مدینہ میں، اور شروع سے لے کر اب تک ان کی سازشیں جاری تھیں۔ تو ان سے کیوں نپٹا نہیں گیا، ان سے کیوں بدلہ نہیں لیا گیا؟ کیوں؟ کیونکہ ایک تو اس میں خاص طور سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ذاتی مزاج تھا کہ آپ کی نرمی، دوسرا داخلی انتشار نہ ہو جائے کہیں پیدا، اور تیسرا کہیں غیر لوگ یہ تانے نہ دینے لگیں کہ اچھا یہ اپنے ہی مسلمان بھائی بندوں کو قتل کرتے ہیں۔ کیونکہ غیروں کو، ہر ایک کو تو یہ بات نہیں معلوم تھی کہ صرف زبان سے کلمے کا اقرار کرتے ہیں اور اصل میں یہ منافق ہیں۔ تو یہ آیت خاص طور سے غزوہ تبوک کے بعد نازل ہوئی، جب ان کی سرگرمیاں، ان کی سازشیں پوری طرح سے کھل کر مسلمانوں کے سامنے آ گئیں، تو اب کوئی وجہ باقی نہیں رہی تھی کہ ان کے ساتھ اب نرمی کی جائے۔ تو ابھی تک ان کو درگزر سے معاملہ ان کے ساتھ کیا گیا تھا، ان کو سزا نہیں دی گئی تھی، اور اگر اللہ کے رسول ان کے اوپر سختی کرتے تو اندر سے داخلی فتنہ کھڑا ہو سکتا تھا، اس وجہ سے بھی اللہ کے رسول نے ان کو روکے رکھا۔ اور اس کا اثر پھر یہ پڑتا کہ اللہ کے رسول جو دین کی دعوت دے رہے تھے، وہ آسانی سے دین کی نشر و اشاعت کا کام نہیں ہو سکتا تھا، کیونکہ آپس میں ہی اندر فتنہ فساد زیادہ پیدا ہوتا تو پھر باہر توجہ نہیں دی جا سکتی تھی۔ اور تیسری وجہ یہ تھی کہ کہیں غیر مسلم تانے نہ دینے لگیں، جیسے کہ غزوہ بنی مستلق سے واپسی پر جب عبداللہ بن ابئی نے اوس اور خزرج کے درمیان ایک فتنہ کھڑا کر دیا، لڑوا دیا دونوں کو، یا کوشش کی اس کی، اور اللہ کے رسول کے بارے میں کچھ بہت ہی نامناسب الفاظ کہے، تو اس وقت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے رسول سے اجازت چاہی کہ اللہ کے رسول آپ اگر حکم کریں تو میں اسے قتل نہ کر دوں۔ تو آپ نے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ نہیں، جانے دو، وہ لوگ کیا کہیں گے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کو بھی قتل کرنے لگا ہے؟ یہ بخاری کی حدیث میں واقعہ موجود ہے۔ تب ان پر جو سختی ہوں گی وہ کیسی سختی ہوگی؟ تو ہم دیکھتے ہیں کہ یا تو ان منافقین کے ساتھ ایک تو یہ ہے کہ جنگ کی جائے، یا پھر دوسرا یہ ہے کہ اب ان کی شہادتوں کو معتبر نہ سمجھا جائے، ان کی باتوں پر اعتماد نہ کیا جائے، ان کی جو فتنہ جو طبیعت ہے اس پر پردہ نہ ڈالا جائے، بلکہ ان کو مسلمان معاشرے میں علی الاعلان ان کا نفاق ظاہر کر دیا جائے تاکہ ان کو زہر پھیلانے کا موقع نہ ملے، اور ان کو مسلمانوں کے اہم مشوروں میں شامل نہ رکھا جائے، نہ ان کو کوئی اعلیٰ منصب دیا جائے، نہ ان کے سپرد کوئی منصب کیا جائے، اور ان سے ویسے مخلصانہ تعلقات بھی نہیں رکھے جائیں گے۔ جب معلوم پڑ جائے کہ کوئی ایسا منافق ہے ہمارے معاشرے میں تو اس کو وہ عزت اور وقار نہیں دیا جائے گا جو مخلص مسلمانوں کو حاصل ہے۔ اور منافق کون ہوتا ہے؟ آپ دیکھیں کہ جس کا صرف زبان سے جو اسلام کا دم بھرتا ہے، جس کا صرف ظاہری حلیہ مسلمانوں کا سا ہوتا ہے، ورنہ اس کی ساری ہمدردیاں غیر مسلموں کے ساتھ ہوتی ہیں، یہ منافق ہوتا ہے اصل میں۔ پھر دوسری بات جو یہاں پر کہی گئی کہ جس نے بھی، انہوں نے یہ بات کہی، یعنی وہ اللہ کی قسم کھا کر کہتے ہیں کہ انہوں نے یہ بات نہیں کہی تھی، جبکہ انہوں نے وہ کفر کا کلمہ کہا تھا، اور یہ کفر کا کلمہ اس سے مراد دراصل کیا ہے؟ اللہ کے رسول کی شان میں گستاخی کرنا۔ تو یہ دراصل جو توہین رسالت ہے، یہ کلمہ کفر ہوتا ہے۔ جو بھی اللہ کے رسول کی مخالفت کرے گا، اللہ کے رسول کے شان میں گستاخی کرے گا، اس کی سزا موت ہے، یا پھر اس کو سزا دی جائے گی۔ تو ان لوگوں نے اللہ کے رسول کی شان میں گستاخی کی تھی، اور اس نے کچھ ایسے الفاظ کہے تھے جو کہ زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ کہتے ہیں، وہ اپنا یہ واقعہ خود بتاتے ہیں کہ میں بچہ تھا، یعنی بہت چھوٹے بچے بھی نہیں لیکن ایک بہت بڑے بھی نہیں تھے، تو بہرحال عبداللہ بن ابئی نے اللہ کے رسول کے بارے میں ایسا کہا کہ عزت والا ذلت والے کو نکال دے گا، نکال باہر کرے گا۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے اس کی باتیں اپنے چچا سعد بن عبادہ اور سیدنا عمر سے بیان کی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے اللہ کے رسول کو بتا دی، اللہ کے رسول نے مجھے بلایا اور مجھ سے پوچھا تو میں نے اقرار کیا، پھر آپ نے عبداللہ بن ابئی اور اس کے ساتھیوں کو بلایا تو وہ انکار کر گئے اور قسمیں کھانے لگے کہ ہم نے ایسا ہرگز نہیں کہا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے جھوٹا سمجھا اور عبداللہ بن ابی کو سچا، کیونکہ وہ قسمیں کھا رہے تھے۔ وہ کہتے ہیں زید بن ثابت کہ مجھے اس بات کا اتنا رنج ہوا جتنا پہلے کبھی نہ ہوا تھا۔ میں گھر میں بیٹھ رہا، میرے چچا کہنے لگے، ارے یہ تم نے کیا کیا؟ آخر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تجھے جھوٹا سمجھا اور ناراض ہوئے۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے سورہ منافقون نازل فرمائی تو آپ نے مجھے بلا بھیجا اور یہ سورہ منافقون مجھے پڑھ کر سنائی۔ بعد میں فرمایا، زید اللہ نے تمہاری تصدیق فرما دی۔ یہ بخاری کی حدیث ہے۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے رسول کی شان میں گستاخی کرنا کفر ہے، اور جو گستاخی کرے گا اللہ کے رسول کی شان میں وہ مسلمان نہیں رہ سکتا۔ اسی لیے آپ دیکھیں ہر مسلمان ملک میں توہین رسالت کا قانون موجود ہے، لیکن آج کل لوگ اس کو ختم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ بہرحال یہ قابل قبول نہیں ہے جو اللہ کے رسول کی شان میں گستاخی کرے۔ تو پھر ان کا انجام کیا بتایا گیا ہے کہ یہ پھر کافر ہو چکے ہیں، یعنی جنہوں نے یہ کلمہ کفر کہا، یہ اللہ کے رسول کی شان میں گستاخی کی، اور یہ اللہ تعالیٰ کی قسم کھا کھا کر الٹا جھوٹ بھی کہہ رہے ہیں، تو یہ اپنے اسلام کے بعد کافر ہو گئے ہیں، اور انہوں نے اس کام کا قصد بھی کیا جو پورا نہ کر سکے۔ یہ صرف اس بات کا انتقام لے رہے ہیں کہ انہیں اللہ نے اپنے فضل سے اور اس کے رسول نے دولت مند کر دیا۔ یعنی ہم سب جانتے ہیں کہ جب مدینہ میں اللہ کے رسول ہجرت کر کے آئے تو اس وقت مدینہ کی معاشی حالت اتنی اچھی نہیں تھی، لیکن جیسے جیسے وقت گزرتا رہا، جنگیں ہوئیں، اس کے بعد مدینہ کی آبادی بڑھی، دور دراز سے لوگ آئے، بزنس بھی وہاں کا بڑھا، تو وہاں پر حالات آسودہ ہو گئے، یعنی تجارت ہونے لگی، معاشی ترقی ہوئی، اور جس طرح سے اوس اور خزرج کو اس میں سیاسی برتری حاصل ہوئی، تو اسی بنا پر بہت سارے منافقین بھی اس سے فائدہ اٹھاتے گئے، ان کی معیشت بھی سنبھل گئی، ان کو بھی ترقی ہوئی، اس میں مال غنیمت بھی ساتھ آ رہا تھا، مسلمان بھی آسودہ ہو گئے، اور اس میں منافقین بھی ساتھ میں تھے۔ تو اللہ تعالیٰ منافقوں سے یہ فرما رہے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول کی وجہ سے تو تمہیں آسودگی حاصل ہوئی ہے، پھر کیا تم انہی سے دشمنی کر کے دراصل کیا تم یہ بے وفائی کا ثبوت نہیں دے رہے ہو؟ تو تمہیں دنیا اور آخرت کی سزا بھگتنی پڑے گی، کہ تمہیں تو الٹا شکر گزار ہونا چاہیے تھا، تو تم الٹا نبی کو اپنا دشمن سمجھ رہے ہو، تمہاری ساری دشمنیاں ان کے ساتھ ہیں، تم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر دانت جمائے بیٹھے ہو یا دانت کھائے بیٹھے ہو، تو ان سے تو تم کو فائدہ ہوا ہے الٹا، تو تم نے تو ان کا شکر گزار ہونا چاہیے تھا اللہ اور اس کے رسول کا۔ اور یہاں پر رزق دینے والا یا آسودگی کرنے والا اللہ ہے، ٹھیک ہے نا؟ غنی کیا اللہ نے تم کو، رسولہ، اللہ نے اور اس کے رسول نے، تو یہاں پر رسول جو ہے، رسول ذریعہ بنے، اور فضل کس کا تھا؟ دراصل وہ اللہ کا تھا، کیونکہ یہ کوئی غلط مطلب نہ لے لے کہ نعوذ باللہ اللہ کے رسول بھی دینے والے ہیں رزق کے، رزق دینے والا صرف اور صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے۔ پھر کہا جا رہا ہے کہ جو کوئی ایسا کرے گا، یعنی اسلام لانے کے بعد کفر کی طرف مڑ جائے گا یا اللہ کے رسول کی نافرمانی کرے گا، تو اس کے لیے دردناک عذاب ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اور دنیا میں تو ان کا عذاب یہ تھا کہ اب ان کی منافقت کھل گئی، ان پر اب اعتماد نہیں کیا جانے لگا، اور آخرت میں تو ان کے لیے دردناک عذاب ہے ہی ہے، اور کوئی بھی پھر ان کا مددگار نہیں ہوگا۔ وَمِنْهُمْ مَنْ آَحَدَ اللَّهَ لَئِنْ آتَانَا مِنْ فَضْلِهِ لَنَصَّدَّقَنَّ وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ۔ اور ان میں سے کچھ ایسے ہیں جنہوں نے اللہ سے عہد کیا تھا کہ اگر اللہ ہمیں اپنی مہربانی سے مال و دولت عطا کرے گا تو ہم ضرور صدقہ کریں گے اور نیک بندے بن جائیں گے۔ پھر یہ منافقوں کے بارے میں ہی بات آ رہی ہے، اور جیسے ایک نہیں کئی سازشیں تھیں دراصل ان کی، کئی انہوں نے کئی دفعہ اللہ کے رسول کے خلاف ورزی، اللہ کے حکم کے اور اللہ کے رسول کے حکم کے خلاف ورزی کی تھی، اور غزوہ تبوک سے واپسی پر ان لوگوں نے ایک اور منصوبہ بھی بنایا تھا جس میں اللہ کے رسول کے جان لینے کے لیے وہ تیار ہو گئے تھے۔ جب اللہ کے رسول وہاں سے آنے لگے تو ایک گھاٹی تھی، عقبہ جس کا نام بتایا جاتا ہے، انہوں نے کچھ لوگوں کو وہاں سوار کر کے بھیج دیا اور کہنے لگے کہ واپسی پر اللہ کے رسول کا کام یہاں پر تمام کر دیں گے۔ تو کتاب اور سنت سے ہم کو یہ واقعات ملتے ہیں، حدیث سے بھی یہ بات ہم کو پتہ چلتی ہے کہ انہوں نے اللہ کے رسول پر حملہ کرنے کی کوشش کی کہ نعوذ باللہ آپ کو قتل کر دیں گے، اور ساتھ میں کچھ لوگوں کو تیار بھی کر لیا، کچھ 10-1 لوگ تھے کہا جاتا ہے، جنہوں نے رات کے وقت اس پہاڑی پر چڑھ کر حملہ کرنے کی کوشش کی، لیکن اس کی خبر اللہ تعالیٰ نے اللہ کے رسول کو کسی طرح کروا دی وحی کے ذریعے سے، اللہ تعالیٰ نے بذریعہ وحی آپ کو انفارم کر دیا۔ اس وقت اللہ کے رسول نے ایک شخص کو حکم دیا کہ سارے لشکر میں منادی کر دے کہ کوئی شخص اس گھاٹی کی طرف نہ آئے، اور بطن وادی کی طرف سے جائے جو آسان اور کھلا راستہ ہے۔ اس وقت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حذیفہ بن یمان آپ کی اونٹنی کو آگے سے پکڑے چل رہے تھے اور عمار بن یاسر پیچھے سے چلا رہے تھے۔ اس اعلان پر سب مسلمانوں نے بطن وادی کی راہ لی، مگر یہ منافقین آپ کے حکم کی پرواہ نہ کرتے ہوئے اپنے ناپاک ارادے کو پورا کرنے کے لیے اچانک وہاں پہنچے، اور پھر اس میں چار منافق تھے کہا جاتا ہے جو اپنے چہروں پر ڈھاٹے باندھے آپ تک پہنچ گئے۔ آپ نے حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ کو حکم دیا کہ ان منافقوں کی سواریوں کے چہروں پر کاری ضربیں لگائی جائیں۔ انہوں نے اپنی ڈھال سے ان کی سواریوں کے چہروں پر زوردار حملے کیے، ساتھ ہی یہ کہتے جاتے تھے اللہ کے دشمنوں دفع ہو جاؤ۔ حذیفہ بن یمان کی اس پکار سے منافقوں کو معلوم ہو گیا کہ اللہ کے رسول کو ان کے ارادے کی اطلاع ہو چکی ہے۔ ان کو معلوم ہو گیا کہ اللہ کے رسول کو پتہ چل گیا ہے، لہٰذا کہا جاتا ہے کہ یہ لوگ جلدی جلدی مسلمانوں کے لشکر سے جا ملے۔ یہ بھی بات ہمیں معلوم ہوتی ہے کہ اللہ کے رسول نے حذیفہ بن یمان کو ان سب کے نام بتا دیے تھے، اسی لیے حذیفہ بن یمان کو رازدار رسول کہا جاتا ہے۔ لیکن انہوں نے اس راز کو کبھی کسی کے سامنے ظاہر نہیں کیا، کیونکہ اللہ کے رسول نے بتانے سے منع کیا تھا، یعنی راز افشا کرنے سے منع کیا تھا۔ مسلم کی ایک حدیث سے اور بھی اس بات کا ہمیں پتہ چلتا ہے، جب بھی کوئی پوچھتا کہ آپ بتلا دیجئے نام، تو حذیفہ بن یمان ہمیشہ یہ کہتے کہ نہیں، اللہ کے رسول نے مجھے بتانے سے منع کیا تھا، لیکن اتنا تھا کہ وہ 14 تھے یا 15 تھے۔ ایک شخص نے قسم کھا کر کہا کہ تم مجھے بات بتاؤ، تو انہوں نے کہا کہ اگر تو بھی اس میں سے تھا تو پھر تم 15 ہو جاؤ گے، ورنہ تو وہ 14 تھے۔ اور پھر یہ بھی حذیفہ بن یمان نے کہا تھا کہ ان میں سے 12 تو دنیا اور آخرت میں اللہ اور اس کے رسول کے دشمن ہیں، باقی رہے 3 تو انہوں نے عذر کیا تھا کہ ہم نے اللہ کے رسول کی منادی کی آواز نہیں سنی تھی، اور نہ ہمیں معلوم ہو سکا کہ ان لوگوں کا کیا ارادہ تھا۔ یہ بھی بات بتائی جاتی ہے کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صرف نماز جنازہ پڑھانے کے لیے پوچھتے تھے کہ فلاں کی پڑھاؤں یا نہ پڑھاؤں، تو حذیفہ بن یمان جس کے بارے میں منع کر دیتے اس کی پھر نہیں پڑھاتے تھے۔ لیکن اس روایت کی اوتھینٹسٹی معلوم نہیں ہے، اس لیے بہرحال یہ واقعہ کہ مسلمانوں کو بتا دیا گیا تھا، یعنی صرف حذیفہ بن یمان کو بتا دی گئی تھی یہ بات کہ وہ کون منافقین تھے۔ پھر آگے جو بات اس میں آ رہی ہے، یہ بھی منافقوں ہی کا ذکر ہے کہ یہ لوگوں نے وعدہ کر رکھا تھا کہ اللہ کی راہ میں خرچ کریں گے، کیوں؟ کیونکہ اب اللہ تعالیٰ نے ان کو غنی کر دیا، اللہ تعالیٰ نے مدینہ کے حالات بہتر کر دیے، مالی آسودگی پیدا ہوئی، تو ان لوگوں نے کہا تھا کہ ہم ضرور صدقہ کریں گے، اگر اللہ تعالیٰ ہم کو مال و دولت سے نواز دے تو ہم صدقہ کریں گے اور نیک بندے بن جائیں گے، یعنی کہا تھا کہ ہم پلٹ جائیں گے، توبہ کر لیں گے۔ لیکن انہوں نے اس وعدے کو پورا نہیں کیا اور نہ اللہ کی راہ میں کچھ حصہ دیا، تو اسی کا یہاں پر ذکر کیا جا رہا ہے۔ کیونکہ یہ لوگ اللہ کی راہ میں زکات دینے کو یا اللہ کی راہ میں صدقہ دینے کو ایک طرح سے تاوان سمجھتے تھے، اور یہ دعائیں کیا کرتے تھے اصل میں کہ ہم اگر مالدار ہو جائیں تو پھر ہم اتنی اور اتنی خیرات کریں گے، فلاں فلاں نیک کام کریں گے، اللہ کی شکر گزاری کریں گے، مگر جب اللہ تعالیٰ نے ان پر اپنا فضل کیا یا کرم کیا تو یہ بخل کرنے لگے، اور یہ دعویٰ کرتے کہ یہ مال تو ہماری اپنی خود کی محنت کا نتیجہ ہے۔ تو حدیث میں جو منافق کی 3 نشانیں بتائی گئی ہیں کہ جب بات کرے تو جھوٹ بولے، جب وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے، اور جب امانت دی جائے تو خیانت کرے، اور ایک اور جگہ 4 علامت بتائی گئی کہ جھگڑا کرے تو گالی گلوچ پر اتر آئے۔ تو دراصل یہ وہی بات ہے کہ جھوٹ بولتے ہیں کہ پہلے وعدے کر لیتے ہیں کہ ہم خوب دیں گے اللہ کی راہ میں، لیکن جب مال آ جاتا ہے تو پھر اللہ کی راہ میں دینے کے لیے کچھ بھی ان کے پاس سے نہیں نکلتا۔ تو فلم آتا ہوں من فضل ہی بخیل بھی و تولو وہم موردون، پھر جب اللہ نے اپنی مہربانی سے مال عطا کر دیا تو بخل کرنے لگے اور کمال بے اعتنائی سے اپنے عہد سے پھر گئے۔ فعاقبہم نفاق فی قلوبہم الی یوم یلقونہ بما اخلف اللہ ما وعدوہ وبما کانوا یکذبون، جس کے نتیجے میں اللہ نے ان کے دلوں میں اس دن تک کے لیے نفاق ڈال دیا جس دن وہ اس سے ملیں گے، جس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے اللہ سے جو وعدہ کیا تھا اس کے خلاف ورزی کی، اور اس لیے بھی کہ وہ جھوٹ بولا کرتے تھے۔ ایسے جملے آپ نے اپنے آس پاس بھی سنے ہوں گے نا، جس میں بہت سارے لوگ وعدے کر لیتے ہیں، کہتے ہیں کہ اچھا ہماری یہ مصیبت ٹل جائے ہم تو اللہ کے لیے یہ کام کریں گے، نظریں مان لیتے ہیں، منتیں مانگ لیتے ہیں، یا پھر ایسے خود سے وعدے کر لیتے ہیں کہ فلاں میرا کام ہو جائے تو پھر میں یہ زندگی بھر کرتی رہوں گی، لیکن جیسی وہ کام ہوتا ہے فوراً بھول جاتے ہیں۔ تو وہی بات یہاں پر بتائی گئی کہ جب اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے نواز دیا تو پھر بخل کرنے لگے، ورنہ پہلے تو وعدے کر رہے تھے یا بڑی بڑی باتیں کر رہے تھے کہ ہم جب اللہ تعالیٰ ہم کو نواز دے گا تو ہم اتنا اور اتنا دیں گے اللہ کی راہ میں، لیکن جب اللہ نے نوازا تو پھر پیچھے ہٹنے لگے، اللہ کی راہ میں دینے کے لیے ان کے پاس کچھ بھی نہیں تھا۔ بعض تفاسیر میں یہ بات بھی بتائی گئی ہے کہ اس کو کچھ لوگوں نے ایک صحابی حضرت ثعلبہ بن حاطب کی طرف اشارہ کیا ہے، لیکن دوسرے روایت سے پتہ چلتا ہے کہ سندن یہ بات صحیح نہیں ہے۔ دراصل یہاں پر بھی منافقین ہی کا کردار بتایا گیا ہے، کیونکہ جن کو بھی صحابی کہا گیا اور یہ صحابی دراصل آخر تک صحابی کہلائے، ثعلبہ بن حاطب انصاری، تو جو منافقین تھے ان کو صحابی نہیں کہا گیا کبھی بھی، تو جو آخر تک صحابی رہے مطلب وہ منافق نہیں ہو سکتے۔ تو بہرحال ان کی طرف ایک واقعہ بتایا جاتا ہے کہ ان کے پاس بہت ساری بکریاں آ گئیں، اور بہرحال یہ سارا واقعہ تو یہ صحیح سند سے ثابت نہیں ہے اصل میں۔ تو یہاں پر منافقین کی اصل میں بتائی جا رہی ہے بات کہ منافقین کیا کرتے ہیں کہ جب وعدہ کر دیتے ہیں پہلے وقت کہ ہم خوب دیں گے، لیکن جب دینے کی باری آتی ہے تو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے پیچھے ہٹتے ہیں، اور پھر جب نیک لوگ اگر خرچ کرتے ہیں تو ان کا مذاق بھی اڑاتے ہیں، وہ پڑھیں گے ابھی ہم۔ تو انہوں نے جنہوں نے وعدہ کیا تھا اللہ تعالیٰ سے، تو بعد میں یہ لوگ اپنے وعدے سے مکر گئے اور بخل کرنے لگے، تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں نفاق کو اور پکا کر دیا، جس دن وہ اللہ تعالیٰ سے ملیں گے۔ اور یہ وعدے کے خلاف ورزی کیوں کر رہے ہیں؟ کیونکہ یہ جھوٹ بولا کرتے تھے، یہ جھوٹے تھے۔ تو جھوٹ ہم جانتے ہیں کہ جھوٹ ام الخبائث کہا گیا جھوٹ کو، اور منافقین کی کوالٹی یہ ہوتی ہے کہ وہ جب بات کرے تو جھوٹ بولتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم کو محفوظ رکھے، تمام برائیوں کی جڑ دراصل جھوٹ کہا گیا، لہذا جھوٹ سے ہم کو بچنا چاہیے۔ اور یہ بات مفسرین اکرام اس کے بارے میں بتاتے ہیں کہ یہ بات صرف صدقات ہی کے لیے نہیں ہے، یہ کوئی نیکی کے کام یعنی کوئی نفل نیکی کے کام کے لیے ہی نہیں ہے، بلکہ یہ زکوٰۃ کی طرف بھی اس کا اشارہ ملتا ہے، کیونکہ منافقین کو زکوٰۃ دینا بہت بھاری گزرتا تھا، وہ اس کو تاوان سمجھتے تھے، اور یہ کہتے جاتے تھے کہ جب ہمارے پاس بہت زیادہ آ جائے گا تب ہم دیں گے۔ اسی بنا پر آپ دیکھیں جو زکوٰۃ دینے سے انکار کرتا ہے یا زکوٰۃ دینے میں آناکانی کرتا ہے تو پھر وہ بھی مومن نہیں کہلائے گا۔ اسی بنا پر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خلیفہ ہوئے تو انہوں نے جن میں سے کچھ عرب کے لوگ کافر ہو گئے تھے اور زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا، تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے کہا بھی کہ آپ ان لوگوں سے کیوں کر جہاد کریں گے؟ اللہ کے رسول نے تو فرمایا ہے کہ مجھے لوگوں سے اس وقت تک لڑنے کا حکم دیا ہے جب تک کہ وہ لا الہ الا اللہ نہ کہیں۔ جب یہ کہنے لگے تو انہوں نے اپنے مال اور جانیں مجھ سے بچا لیں مگر حق کے ساتھ، اور ان کا حساب اللہ تعالیٰ کے ذمے ہوگا۔ تو ابو بکر صدیق نے کہا میں تو اللہ کی قسم اس سے ضرور لڑوں گا جو نماز اور زکوٰۃ میں فرق کرے گا، کیونکہ زکوٰۃ مال کا حق ہے، واللہ اگر یہ لوگ ایک بکری کا بچہ بھی جو اللہ کے رسول کو دیا کرتے تھے مجھے نہ دیں گے تو میں ان سے ضرور لڑائی کروں گا۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اللہ کی قسم اللہ تعالیٰ نے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سینہ کھول دیا تھا اور میں جان گیا کہ یہ حق یہی ہے۔ یہ بخاری کی کتاب سے لیا گیا ہے، کتاب الزکات سے۔ اسی طرح سے ایک اور واقعہ بیان کیا جاتا ہے، ابو ہریرہ راوی ہیں اور ابو سعید خدری کہتے ہیں کہ ایک دن ہمیں اللہ کے رسول نے خطبہ دیا اور ارشاد فرمایا کہ کوئی آدمی ایسا نہیں جو پانچوں نمازیں ادا کرے اور رمضان کے روزے رکھے اور اپنے مال کی زکوٰۃ نکالے اور سات کبیرہ گناہوں سے بچے، مگر اس کے لیے جنت کے دروازے کھول دیے جائیں گے اور اسے کہا جائے گا کہ سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جا۔ یہ نسائی کی حدیث ہے۔ تو یہ پچھلے کی دعائیں سے ہمیں جو بات معلوم ہوتی ہے کہ جو شخص بھی اپنے دل کی خوشی کے بجائے زکوٰۃ کو تاوان سمجھ کر یا معاشرے کے دباؤ کے تحت مجبور ہو کر دل کی تنگی کے ساتھ دے گا وہ منافق ہے، اور دوسری کہ پھر ایسے منافقوں کی زکوٰۃ قبول نہیں کی جائے گی، اگر وہ خود آ کر بھی ادا کرے تو بھی اس کا بہرحال آخرت میں کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ تو منافقین کا ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ان کو نہ دعا سے دلچسپی تھی اور نہ ہی انفاق فی سبیل اللہ سے، یعنی ان کو اللہ تعالیٰ سے کوئی واسطہ یا کوئی تعلق ہی نہیں تھا۔ اگر کچھ وعدے کرتے بھی تو دنیا کو دکھانے کو وعدے کرتے اور پھر ان وعدوں کو کبھی بھی پورا نہیں کرتے تھے، صرف جھوٹ بول کر ٹال دیا کرتے تھے۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ اس وقت کے تو یہ منافق تھے، لیکن آج کے تو مسلمانوں کا یہ حال ہو گیا ہے کہ وعدے کرتے ہیں لیکن ٹال دیتے ہیں، یا اللہ کی راہ میں دینے کی بات آتی ہے کہتے ہیں ہاں فلاں وقت دیں گے یا اگلی دفعہ آئیے گا تب دیں گے، اور پھر کچھ دینا نہ دلانا، تو یہ چیز مناسب نہیں ہے۔ آیت 78 أَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ سِرَّهُمْ وَنَجْوَاهُمْ وَأَنَّ اللَّهَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ۔ کیا انہیں معلوم نہیں کہ اللہ ان کے مخفی راز اور سرگوشیوں تک کو جانتا ہے، اور یہ بھی کہ اللہ غیب کی سب باتوں کو خوب جانتا ہے؟ یعنی یہ لوگ جو چھپ کر باتیں کرتے ہیں یا انہوں نے کوئی وعدے کر رکھے تھے، اللہ تعالیٰ کو تو اس کا سب کا علم ہے، وہ تو علام الغیوب ہے، وہ تو سب کچھ جاننے والا ہے۔ نجوا کہتے ہیں سرگوشی کو، اور زیادہ تر بری باتوں کی سرگوشی کے معنوں میں آتا ہے کہ چھپ کر بات کرنا یا ایسی سرگوشیاں کرنا جو کسی اور کو سنی نہ آئیں، لیکن اللہ تعالیٰ تو سرگوشیوں تک کو جاننے والا ہے۔ چاہے تم چھپ کر بات کرو، چاہے تم اعلانیہ بات کرو، اللہ تعالیٰ کو ہر چیز کی خبر ہے، وہ علام الغیوب ہے۔ الذین یلمزون المتطوعین من المؤمنین فی الصدقات والذین لا یجدون الا جہدہم فیسخرون منہم سخر اللہ منہم ولہم عذاب علیم۔ ان منافقوں میں کچھ ایسے ہیں جو خوشی سے صدقہ کرنے والے مومنوں پر طعنہ زنی کرتے ہیں، اور ایسے تنگ دست مسلمانوں پر بھی جو اپنی مشقت کی کمائی کے سوائے کچھ نہیں رکھتے۔ یہ منافق ان کا مذاق اڑاتے ہیں، اللہ ان کا مذاق اڑاتا ہے، یہ اللہ ان کا مذاق انہی پر ڈال دے گا اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ جیسے کہ ہم سب جانتے ہیں نا، غزوہ تبوک بہت ہی کرٹیکل کنڈیشن میں پیش آئی تھی، اور اس وقت اللہ کے رسول نے عام منا دی کرا دی تھی کہ ہر ایک کو چلنا ہے اور ہر ایک کو کچھ نہ کچھ دینا ہے اللہ کی راہ میں اس جنگ کے لیے، کیونکہ اس سال قحط سالی بھی تھی، فصلیں بھی پکی نہیں تھی، سفر بھی دور کا تھا، اور مقابلہ بھی رومیوں سے تھا، اسلحہ کی بھی قلت تھی، سواری کی بھی قلت تھی۔ لہٰذا آپ نے بہت پرزور اپیل کی، اور اس پرزور اپیل کے نتیجے میں کہا جاتا ہے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عبد الرحمن بن عوف نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا، اور اتنا کچھ زیادہ دیا کہ جس کی وجہ سے اللہ کے رسول خوش ہو گئے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے گھر کا آدھا، اور ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے گھر کا پورا اثاثہ دے دیا۔ گویا ہر مسلمان نے اس فنڈ میں حسب توفیق حصہ لیا، اور جو غریب لوگ تھے انہوں نے اپنی حیثیت کے مطابق دیا، اور جو غنی تھے انہوں نے اپنی حیثیت کے مطابق دیا۔ کہا جاتا ہے کہ ایک صحابی ابو عقیل نے رات بھر مزدوری کی، جس کی اجرت ان کو صرف ایک سا کھجور ملی، اس میں سے آدھا گھر لے کر گئے اور آدھا لا کر آپ کی خدمت میں حاضر کر دیا۔ یہ بخاری کی حدیث ہے۔ اب آپ کو اس آدھے سا سے اتنی خوشی ہوئی کہ آپ نے وہ کھجوریں ڈھیر کے اوپر پھیلا دیں، اور یہ دراصل آدھا سا کھجور کی قدر و قیمت نہ تھی، بلکہ اس نیت، شوق اور رغبت کی تھی، جس کی بنا پر اس نے اپنے اہل و عیال کا پیٹ کاٹ کر آدھا حصہ بھی اللہ کی راہ میں دے دیا۔ سبحان اللہ، کیسا جذبہ تھا نا اس وقت کے لوگوں کا، کیسے ان کے کام تھے، اسی بنا پر یوں ہی تو درجہ نہیں ملا نا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے باقی رکھ دیا نا ذکر، اس سے بڑھ کر بات کیا ہوگی کہ قرآن اور حدیث میں ایسے لوگوں کا ذکر موجود ہے۔ اب ہم سوچ لیں، اپنی جگہ اپنے آپ کو رکھ کر دیکھیں کہ کیا ہم نے خلوص نیت کے ساتھ کوئی ایسا دیا ہے؟ ہم تو سوچتے نا ہم بڑے کا انتظار کرتے، نہیں کچھ زیادہ جمع ہوں گا تب دیں گے، اچھا اتنی سی چیز کیا دیں، لوگ مذاق اڑائیں گے۔ تو مذاق اڑانے والے منافقین تھے اس وقت، منافقین نے مذاق اڑایا تھا ان کھجوروں کو دیکھ کر۔ تو یہ لوگ طعنہ زنی کرتے تھے، آج بھی ایسے ہوتا ہے، اگر کچھ لوگ اللہ کی راہ میں زیادہ دیں تو کہتے ہیں کہ اچھا اپنی شہرت چاہتے ہیں اس لیے دے رہے ہیں، کوئی کم دلا کر تو اس کا مذاق بناتے کہ لو اتنے سے کیا ہو جائے گا بھلا۔ تو ہم نے خود معیار بنا لیے ہیں، بعض اوقات ہم خود بھی دیتے نہیں ہیں کہ یہ سوچ کر کہ ہم زیادہ دیں گے، اتنا سے کیا دیں، لوگ کیا کہیں گے۔ تو آپ لوگوں کے لیے تو نہیں دے رہے نا، ہم تو سب جانتے ہیں کہ کھجور کا ایک ٹکڑا دیکھ کر ہی جہنم کی آگ سے بچو، تو تھوڑا سا بھی اگر آپ دیں گے اللہ کی راہ میں وہ لکھ لیا جائے گا۔ چھوٹے سے صدقے کو، ایک کھجور کے برابر صدقے کو اللہ تعالیٰ ایسے پرورش کرتا ہے، ہم پڑھیں گے آگے ابھی، جیسے ایک انسان اپنے بکری کے بچے کو پالتا ہے اور اس کی پرورش کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ بھی اسی طرح سے اس صدقے کو بڑھاتا ہے اور احد پہاڑ کے برابر کر دیتا ہے ماشاءاللہ۔ تو جیسی نیت ہوگی، جیسا اخلاص ہوگا، وہ صدقہ اتنا ہی بڑھ جائے گا چاہے وہ کتنا بھی چھوٹا ہو۔ تو اللہ کی راہ میں یہ نہیں دیکھا جاتا، اللہ تعالیٰ یہ نہیں دیکھتا کہ کون کم دے رہا ہے کون زیادہ، اللہ تعالیٰ یہ دیکھتا ہے کون کس نیت سے دے رہا ہے۔ تو یہ منافقین کیا کیا کرتے تھے، یہ طنزیہ باتیں بناتے، فقرے کستے۔ ان لوگوں کو ایسے موقع پر کہا جاتا ہے، غزوہ تبوک کے موقع پر خوب ان کو کھل کھیلنے کا موقع ملا، خوب انہوں نے طنزیہ باتیں کی۔ اگر کسی نے جی کھول کر دیا تو کہنے لگے کہ یہ تو سارا دکھلاوا ہے، ریاکاری ہے، اور اگر کوئی تھوڑا دیتا تو کہتے کہ اتنے مال سے کون سی جنگی ضرورت پوری ہوگی اور کیا جیتیں گے اس سے۔ اور یہ لوگ تو لہو لگا کے شہیدوں میں اپنا نام لکھوانا چاہتے ہیں، اور اللہ کو اس کی کیا پرواہ تھی، تو ان کی تانہ زنی، ان کی ملامت بھری باتیں جن سے کوئی نہیں بچا تھا۔ تو یہ ساری باتیں، یہ انہی آیتوں کے، یہ جو آیتیں نازل ہوئی ہیں دراصل یہ اسی کے پس منظر میں ہیں۔ ابو مسعود انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، جب ہمیں صدقے کا حکم دیا گیا ہم اس وقت مزدوری پر بوجھ اٹھایا کرتے تھے، ابو عقیل اسی مزدوری سے آدھا سا کھجور لے کر آئے تو منافق کہنے لگے، ابو عقیل کی خیرات کی بھلا اللہ کو کیا پرواہ تھی۔ ایک اور آدمی بولا، عبد الرحمن بن عوف جب بہت سارا مال لائے تو منافق کہنے لگے، اس نے ریا کاری یعنی ناموری کے لیے اپنا مال خیرات کیا ہے۔ اس وقت یہ آیت نازل ہوئی، یہ بخاری میں حوالہ موجود ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ سب جانتا ہے، اور یہ لوگ جو باتیں بنا رہے ہیں، جو مذاق اڑاتے ہیں، اس پر ان کو دردناک عذاب دیا جائے گا۔ استغفر لہم او لا تستغفر لہم ان تستغفر لہم سبعین مرہ فلن یغفر اللہ لہم ذلک بانہم کفروا باللہ ورسولہ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین۔ آپ ان کے لیے استغفار کریں یا نہ کریں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا، اگر آپ ان کے لیے 70 مرتبہ بھی دعائے مغفرت کریں تو اللہ انہیں معاف نہیں کرے گا۔ اور ایک ترجمہ دیکھ لیتے ہیں، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تم خواہ ایسے لوگوں کے لیے معافی کی درخواست کرو یا نہ کرو، اگر تم 70 مرتبہ بھی انہیں معاف کر دینے کی درخواست کرو گے تو اللہ انہیں ہرگز معاف نہ کرے گا، اس لیے کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ کفر کیا ہے، اور اللہ فاسق لوگوں کو راہ نجات نہیں دکھاتا۔ یعنی ان مومنوں کا بدلہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ انہوں نے جو ایسے نافرمانی کے کام کیے ہیں، اور جو ہمیشہ صرف اپنے نفاق کی وجہ سے اللہ اور اس کے رسول کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے رہے، یا دین اسلام کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے رہے، تو اب تم کچھ بھی کر لو ان کے لیے معافی نہیں ملنے والی۔ تو یہ 70 مرتبہ کا جو لفظ آیا یہاں پر، تو یہ دراصل مبالغے کے عدد کے لیے آیا ہے، کیونکہ عربی زبان میں اگر کوئی چیز کو بہت زیادہ کہنے کے لیے کوئی بات کی جائے تو 70 کا لفظ استعمال کرتے ہیں، تقصیر کے لیے آتا ہے۔ تو یعنی تم کتنی ہی کثرت سے ان کے لیے استغفار کر لو، اللہ تعالیٰ انہیں ہرگز معاف نہیں فرمائے گا۔ اور یہ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اب ہم یہ سمجھیں کہ اچھا 70 مرتبہ سے زیادہ اگر معافی کے لیے درخواست کریں گے تو معاف کر دیا جائے گا، نہیں، بلکہ یہ دراصل ان کی مغفرت نہ کرنے کا بیان کیا گیا ہے، تاکہ ان کی سفارش کی کوئی امید ہی نہ رہے، بلکہ ایمان اور عمل صالح کی پونجی لے کر جو بھی اللہ تعالیٰ کی جناب میں، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوگا، تو اس کے پاس اس کا یہ سب سے بڑا سرمایہ ہوگا جو اس نے خلوص نیت سے اللہ کی راہ میں کیا تھا، جو بھی کچھ۔ لیکن منافقوں کے پاس تو کیا ہوتا ہے کہ اگر وہ کچھ کرتے بھی ہیں تو صرف دکھاوے کے لیے کرتے ہیں، دل کی خوشی کے ساتھ نہیں کرتے۔ تو آخرت میں اگر کسی کے پاس خلوص نیت کے ساتھ، ایمان کے ساتھ کوئی کام نہیں ہوگا تو وہ خسارے میں رہے گا، اور منافقین ایسے ہی لوگوں میں آتے ہیں۔ تو نہ ان کی سفارش ہوگی، نہ ان کی شفاعت ہوگی، نہ کوئی ان کے لیے سپورٹ کر سکے گا، اور کوئی ان کے لیے درخواست کرے گا تو بھی وہ درخواست قابل قبول نہیں ہوگی۔ کیوں؟ کیونکہ انہوں نے سارا جو کام کیا تھا وہ دل کی خوشی کے ساتھ نہیں کیا تھا، نہ ان کے دل کے اندر ایمان تھا۔ تو یہ جو بات بتائی گئی کہ تم کچھ بھی کر لو، اور یہ ایسی قوم ہے دراصل جو ہدایت نہیں پا سکتے، جن کو ہدایت نہیں ملتی۔ تو فاسق جو ہوتا ہے، مسلسل نافرمانی کی وجہ سے انسان دراصل فاسق ہو جاتا ہے۔ تو واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، کہ ایسی فاسق قوم کو اللہ تعالیٰ ہدایت نہیں دیتا۔ اور یہ جو ہدایت ہے وہ کیا ہے؟ دراصل ہدایت سے مراد یعنی انسان کو جو مطلوب ہے، جو وہ ایمان تک پہنچا دیتی ہے، کہ ایسا یقین، ایسی ایک امید جو انسان کو ایک یقین کی کیفیت تک پہنچا دے کہ ہاں میں جو بھی کام کر رہا ہوں یا میں جو بھی کام کر رہی ہوں اس کا بدلہ مجھے ضرور آخرت میں ملے گا۔ اگر میں غیب پر ایمان لاتی ہوں تو واقعی میں غیب جس کا مجھے علم دیا گیا قرآن کے ذریعے سے، تو مجھے اس پر اسی طرح سے یقین ہے جو میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہی ہوں۔ جیسے مجھے یقین ہے کہ میں سورج نکلتا ہوا دیکھ رہی ہوں تو یہ سورج ہے، تو اسی طرح سے مجھے یہ یقین ہو کہ جنت اور دوزخ کا قیام اسی طرح سے ہے یقینی، آخرت قائم ہونے والی ہے یقینی۔ تو یہ ایمان ہے سب، جو یقین کی کیفیت ہے۔ یہاں تو جو ہدایت آیا ہے رہنمائی یا راستے کی نشاندہی کے لیے آیا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے رہنمائی اور راستے کی نشاندہی دونوں کے لیے کر دی ہے، مومن اور کافر کو دونوں کو راستہ بتا دیا ہے۔ انا ہدیناہ السبیلا اما شاکرم و اما کفورا۔ پھر اللہ تعالیٰ ایک جگہ اور فرماتا ہے سورہ بلد میں، وہ ہدیناہ النجدین، ہم نے اس کو خیر اور شر کے دونوں راستے دکھا دیے ہیں، تو راستے دونوں کے لیے کھلے ہیں، اب جو ہدایت کا راستہ اختیار کر لے، جو صحیح رہنمائی پالے، اور یہ صحیح رہنمائی کب ملتی ہے؟ جب فطرت سلیم ہو، جب دل کے اندر نیکی کی تڑپ ہو، جب دل کے اندر حق کو قبول کرنے کی کیفیت ہو، اگر نہیں تو پھر نیکی کی توفیق بھی نہیں ملتی، صحیح راستے کی رہنمائی بھی نہیں ملتی، جبکہ وہ راستہ صاف سیدھا سچا سامنے نظر آ رہا ہوتا ہے۔ تو یہ آیتیں ہمارے لیے ذہن، ہماری آنکھیں کھولنے کے لیے کافی ہیں۔ اللہ نہ کرے کہ ہم مسلمانوں کا مذاق اڑانے والے بنیں، کسی پر فتوے نہ لگائیں کہ کس نے ریاکاری کے لیے دیا، کس نے شہرت کے لیے دیا، اور کس نے کس وجہ سے دیا۔ یہ دلوں کا معاملہ ہے، اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ اور نیک کام کرنے والوں کے راستے میں تو کبھی رکاوٹ نہ بنے، کبھی کسی کو قرآن پڑھنے سے، دین پڑھنے سے، دین کا علم حاصل کرنے سے، یا اللہ کی راہ میں خیرات کرنے سے کبھی نہ روکیں، کیونکہ یہ کام منافقین کا کام تھا۔ تو اسلام لانا آسان بات نہیں، کیوں کہا گیا ہے کہ یہ شہادت گہ الفت میں قدم رکھنا ہے، لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا، تو یہ آسان بات نہیں ہے، لیکن جو ایک دفعہ اس راستے میں لگ گیا تو یقین جانیے کہ اس کے لیے پھر کامیابی ہی کامیابی ہے، اللہ کا فضل، اللہ تعالیٰ کی طرف سے رہنمائی اس کے شامل حال ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں میں ہمیں شامل فرمائے جو اللہ کی راہ میں اپنا سب کچھ لگانے والے بنے۔ آمین ثم آمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
یا ایہا النبی جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم ومأواهم جهنم وبئس المصير۔ يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم وهموا بما لم ينالوا، وما نقموا إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله، فإن يتوبوا يك خيرا لهم، وإن يتولوا يعذبهم الله عذابا أليما في الدنيا والآخرة، وما لهم في الأرض من ولي ولا نصير۔ ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين۔ فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون۔ فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون۔ ألم يعلموا أن الله يعلم سرهم ونجواهم وأن الله علام الغيوب؟ الذين يلمزون المطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم، سخر الله منهم ولهم عذاب أليم۔ استغفر لهم أو لا تستغفر لهم إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم، ذلك بأنهم كفروا بالله ورسوله والله لا يهدي القوم الفاسقين.